الرحمن الرحیم. فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، اپنے مقاصد کے حصول میں مختصر کوشش کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ ساری زندگی کا ایک دستور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے مقاصد کے لیے مختصر کوشش کرو اعتدال کے ساتھ. اب ظاہر ہے صحت حاصل کرنا بھی ایک مقصد ہے، بیماری سے نجات پانا بھی ایک مقصد ہے، رزق حاصل کرنا، زندگی کی ضروریات کو پا لینا، یہ بھی ایک مقصد سا ہے، یہ بھی ضروریات ہے. یہ سارے جتنے زندگی کے یہ مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے مختصر سی کوشش کرو اعتدال کے ساتھ اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اور ظاہر ہے وہ کوشش اتنی ہو جتنی آپ کے اختیار میں ہے نا. اگر آپ کی استعداد اپنے علاج میں خرچ کرنے کے لیے روپیہ ہے تو روپیہ لگاؤ، چار آنے تو چار آنے لگاؤ. بھئی جتنی آپ کے پاس استعداد ہے وہ تو آپ نے کوشش کر لی نا، اب اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ زندگی بھر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور بتا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، اپنے مقاصد کے حصول میں مختصر کوشش کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. بس بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا رشتے کا مسئلہ ہے، مختصر سی کوشش کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اولاد ہے، اس کے رشتے ناطے کا مسئلہ ہے، مختصر سی کوشش کرو، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو تم سے اعتدال کے ساتھ تدبیر بن پاتی ہے وہ کر لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مقاصد کے حصول میں مختصر کوشش کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. حضرت حکیم الامت نے اسی مضمون کی تعبیر اس طرح فرمائی کہ آدمی کا ہر کام ہر مقصد میں یہ ہے کہ قانونی کوشش اور معمولی احتیاط کرے، پھر قلب کی شہادت پر تفویض اللہ کے ساتھ اس کوشش کو جاری رکھے. جو اس کے قانونی راستے ہیں، جو اس کے جائز طریقے ہیں، جو اس کے لیے اپنی استعداد کے مطابق کوشش کر سکتا ہے وہ کرے، اور اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوئی اعتدال کے ساتھ کوشش جاری رکھے. بس بس یہ، باقی وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی شفقت کس میں ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت کس میں ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. باقی اس ذات کو قدرت ہر چیز کی ہے، قدرت ہر چیز کی، وہ حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور آپ نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا. اعتدال کے ساتھ اپنے مقصد میں کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، جائز حلال قانونی طور پہ مناسب انداز میں آپ نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد. فرمایا دینی مصلحت کا تقاضا یہ ہے، دینی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کی نصرت کرنی چاہیے. اگرچہ بد عمل بھی ہو، اگر عوام کے قلب سے علماء کی وقت گئی تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر عوام کے قلب سے علماء کی وقت گئی تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا. ظاہر ہے جب علماء کی وقت ہی نہیں رہی تو دین کیسے سیکھیں گے؟ قرآن، خود قرآن سے سیکھنے سے تو رہے، خود حدیث سے مسائل نکالنے سے تو رہے، پھر خود فقہ سے جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کرنے سے تو رہے. تو اگر ان کی وقت اور عظمت نہ رہی تو بتائیے کیسے دین سیکھیں گے؟ ان کی اولاد کس سے سیکھے گی؟ ان کی اولاد حلال حرام جائز ناجائز کس سے پوچھے گی؟ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کتنے دینی ادارے ہیں، کتنے علماء ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں، ان دینی مدارس کی وجہ سے اور حضرات علماء کی وجہ سے اور مسلمان جتنا تعاون کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم، کوئی قابل رش معاشرہ تو نہیں بنا ہمارا، کوئی قابل رش معاشرہ تو نہیں بنا ہمارا، لیکن اتنا احساس اس معاشرے میں اب بھی موجود ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ احساس عمومی طور پہ معاشرے میں موجود ہے. غلط کر رہا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے، غلط دیکھ رہا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے، حرام کر رہا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے. اور یہ احساس بھی اسی دینی محنتوں کی برکت سے ہے، جس کی بدولت کسی نہ کسی گھڑی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. ورنہ جن ملکوں میں یہ چیز نہیں، اہل علم نہیں، اہل مدارس نہیں، اہل دین نہیں، وہاں تو حلال حرام کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، یہ تمیز ہی مٹ گئی ہے. اور آپ کے ملک کے اندر بھی ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو بالکل دور ہے، اس کے ہاں حلال حرام کی تمیز نہیں، اس کے ہاں بھی جائز ناجائز کی تمیز نہیں. عمومی طور پہ چونکہ مسلمان کا اللہ کے گھروں میں آنا، مساجد میں آنا، اہل علم کی بات سننا، دین کی بات ان کے کانوں میں پڑ جانا، میں عرض کر رہا ہوں کوئی قابل رشک معاشرہ تو نہیں بنا، لیکن اس کی بدولت اتنا احساس معاشرے میں اب بھی موجود ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے نہ جائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، نماز چھوٹ گئی غلط ہوا، یہ احساس موجود ہے، شراب پی لی احساس ہو یہ غلط ہے، سود کھایا احساس ہے. ورنہ ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں یہ چیز نہیں، یہ دین کی محنتیں نہیں، تو وہاں تو یہ احساس ہی ختم ہو گیا. تو کتنی بڑی خیر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں کہیں جا کر اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی. حکیم الامت فرمانے لگے کہ دینی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل علم کی نصرت کرنی چاہیے. اگر عوام کے قلب سے علماء کی وقت گئی تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا. عوام کے قلب سے علماء کی وقت گئی تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں، اگر علماء کی قدر و منزلت نہ رہی تو آپ کی اولاد قرآن سے تو براہ راست ہدایت لینے سے رہے، حدیث سے سیکھنے سے رہے، جائز حلال حلال حرام، جائز ناجائز فقہ سے سمجھنے سے رہے، تو بتائیے اگر علماء کی وقت نہ رہی تو کس سے سیکھیں گے؟ ابھی ہماری اولاد کو حلال حرام کا فرق کیسے پتہ لگے گا؟ جائز ناجائز کی تمیز کیسے آئے گی؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اتنے علماء ہیں، اتنی مدارس ہیں، معاشرے میں فرق نہیں آ رہا، معاشرے میں فرق نہیں آ رہا. تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی یہ مانا کہ ان کی وجہ سے اور علماء کا جو عوام کا جو تعاون ہے ان کے ساتھ، کوئی قابل رشک معاشرہ تو نہیں بنا ہمارا، لیکن الحمدللہ اس محنت کی برکت سے اور ان حضرات کی جدوجہد کی برکت سے اتنا ضرور ہے کہ آج معاشرے میں کچھ غلط ہو جائے، ناجائز ہو جائے، حرام ہو جائے، احساس ہو جاتا ہے کہ غلط ہوا. دیکھنے والا بھی کہتا ہے اس نے غلط کیا، کرنے والا بھی کہتا ہے میں نے غلط کیا. یہ احساس باقی رہنا یہ انہی محنتوں کی برکت سے ہے، اور اس کی برکت سے جب بھی کبھی موقع ملا اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا. ورنہ جن معاشروں میں یہ محنت نہیں، وہاں یہ احساس بھی ختم ہو گیا، وہاں تو یہ احساس بھی ختم ہو گیا. یہ برکت ہے اس کی کہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ احساس ہے حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، غلط صحیح کا. اگر اس سے احتیاط نہیں بھی کرتے، نہیں بھی بچ پاتے، لیکن یہ احساس انہیں ایک نئے دن توبہ کی طرف لے جاتا، توبہ کی توفیق مل جاتی. اور اگر یہ محنت ہی مٹ جائے اور یہ محنت کی شکلیں ہی نہ رہیں، تو پھر تو وہ حرام کو حلال سمجھ کرے گا، غلط کو صحیح سمجھ کرے گا، ناجائز کو جائز سمجھ کرے گا. یہ وہ جو چیز ہے، اس سے کفر کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کہ اس کے نزدیک وہ غلط ہی نہیں ہے، وہ ناجائز ہی نہیں ہے، وہ حرام ہی نہیں ہے. تو حکیم الامت فرمانے لگے دینی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کی نصرت کرنی چاہیے، اگر عوام کے قلب سے علماء کی وقت گئی تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ سبھی علماء سے بدگمان ہو کر کسی کی بات پر بھی دھیان نہ دیں گے. تو اگر کوئی شخص بدعمل بھی ہے تو اسے بدنام نہ کرو، کیونکہ اگر تم اسے بدنام کرو گے تو عوام کے دل سے سبھی علماء سے عوام بدعنوان ہو جائے گی، اور پھر سبھی سے استفادہ کرنے سے محروم ہو جائے گی. ہاں اس کی بدعملی پہ عمل نہ کرو، اس کی بدعملی پہ عمل نہ کرو، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا، اس کی غیبت اور لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں ڈالنا، یہ خطرے کی چیز، خطرے کی. کیونکہ پھر سبھی علماء سے عوام بدگمان ہو کر کسی کی بات پر بھی دھیان نہ دیں گے. فرمایا جو شخص سب و شتم اور دوسروں پر لان و تان میں مشغول ہوگا، اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہیں ہوں گی، اس کا باطن کبھی پر نور نہیں ہوگا، اسے باطنی طور پہ کبھی پاکیزگی نصیب نہیں ہوگی. ظاہری اعمال ہوں گے لیکن اس کا باطن سڑا ہوا ہوگا، سڑا ہوا ہوگا، جس کا مزاج لان تان کرنا، طنز تنقید کرنا، جس کا مزاج لان تان کرنا، طنز تنقید کرنا، سب و شتم کرنا. اب فرما لگے جو شخص سب و شتم اور دوسروں پر لان تان میں مشغول ہوگا، اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہیں ہوں گی، کیونکہ دوسروں کے عیب گوئی یا سب و شتم کا مشغلہ وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انجام سے بے خبر اور غافل ہو. جس کو اپنی پرواہ ہو وہ کہاں دوسروں کے عیب دیکھے. جسے اللہ رب العزت نے اپنی عیبوں پر نظر رکھنے والی نظر عطا فرمائی ہو، آنکھ عطا فرمائی ہو، اس کی نظر میں تو اپنی بہت ساری خامی ہیں. کیونکہ دوسروں کے عیب گوئی یا سب و شدم کا مشغلہ وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انجام سے بے خبر غافل ہو. جس شخص کو اپنی فکر ہوتی ہے اس کو ہر وقت اپنی کشتی ڈواں ڈول نظر آتی ہے. جس شخص کو اپنی فکر ہوتی ہے اس کو تو ہر وقت اپنی کشتی ڈواں ڈول نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، بدترین بیماری. بہت ساری بیماریوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، پھر ان بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری جس کا فرمایا، اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، اپنے بارے میں یہ خیال کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں باقی سبھی غلط ہیں، فرمایا یہ بدترین بیماری. کیونکہ ایسا شخص اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، کہ مجھ میں تو کوئی عیب ہے نہیں باقی سارے عیب دار ہیں. اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، فرمایا سب سے بدترین بیماری. تو جب دوسروں کی عیب جوئی کا مشغلہ ہوتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنی اصلاح اور اپنی فکر سے غافل ہے. تو اس کو ہر وقت اپنی کشتی ڈواں ڈول نظر آتی ہے جسے اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی فرصت ہی نہیں ملتی. دوسرے کے معاملات میں مداخلت کی فرصت ہی نہیں ملتی. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گریا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خندہ کا غلبہ تھا، بام گفتگو ہی. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کیا خدا تعالیٰ کا خوف نہیں جو خندہ اور ہنسی میں رہتے ہیں؟ طبیعت تھی، ایک میں جو ہے گریہ طاری ہوتی تھی اور ایک پر جو ہے وہ خندہ، ہر وقت چہرے پہ انبساط اور مسکراہٹ اور خوشی طاری ہوتی تھی. تو دونوں اعضاء کا مزاجوں میں یہ فرق تھا. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ غالب تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خندہ غالب تھا. بہم گفتگو ہی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، کیا خدا تعالیٰ کا خوف نہیں جو خندہ ہنسی میں رہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کی رحمت سے مایوس ہیں جو ہر وقت پکار میں رہتے ہیں. نہ آپس میں بات ہو رہی ہے، کیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ گریہ کی کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے فیصلہ کیا، خلوت میں تو وہ حالت بہتر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ، گریہ خلوت میں، تنہائی میں، کون سی حالت بہتر ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ گریہ والی، کہ رونا ہے تو خلوت میں رو، گریہ کرنا ہے تو تنہائی میں رو، فرمایا، فیصلہ کیا فرشتے نے کہ خلوت میں تو وہ حالت بہتر ہے جو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یعنی خشیت، حزن، بکا، گریہ، اور عام مجلسوں اور جلوت میں وہ حالت بہتر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خندہ پیشانی، شگفتہ مزاج رہے تاکہ خلق خدا مایوس نہ ہو. سبحان اللہ، اجتماعی ماحول میں، جلوت میں، لوگوں میں خندہ پیشانی، مسکراہٹ ہو، ہمت اور حوصلے کی بات ہو تاکہ عام لوگ مایوس نہ ہو، اور جب تنہائی ہو اور خلوت ہو پھر گری آؤ، پھر خوف کی کیفیت. اللہ ہمیں نصیب فرما دے اس کا تھوڑا سا حصہ، نصیب فرما دے فرمایا، علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر بزرگان سلف کے ادب اور احترام کی کرنی چاہیے. اس سے اللہ تعالی انسان میں خاص بصیرت اور تحقیق کی شان پیدا فرما دیتے. سبحان اللہ، یہ دین کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ادب احترام سے وہ ملتا ہے بڑی لمبی چوڑی محنتوں سے وہ نہیں ملتا. ادب اور احترام سے وہ ملتا ہے جو لمبی چوڑی محنتوں سے نہیں ملتا. اب فرمانے لگے علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر بزرگان سلف, جو اللہ والے جو اہل علم دنیا سے چلے گئے بزرگان سلف, ان کے ادب اور احترام کی کرنی چاہیے, جس سے اللہ تعالیٰ انسان میں خاص بصیرت اور تحقیق کی شان پیدا فرما دیتے. یہ خاص بصیرت اور تحقیق کی شان, دیکھو سر کی آنکھیں نا, یہ اللہ سب کو دیتا ہے, اپنوں کو بھی دیتا ہے, بیگانوں کو بھی دیتا ہے, ظالم کو بھی دیتا ہے, مظلوم کو بھی دیتا ہے, دوستوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے. یہ سر کی آنکھیں سب کو ملتی ہیں, لیکن ایک اور آنکھ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بصیرت, یہ ہوتی ہے بصارت, وہ ہوتی ہے بصیرت, وہ ہے دل کی آنکھیں. وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا, وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو نصیب فرماتا کہ کس موقع پہ کیسی بات کرنی ہے, کس سے کیسی بات کرنی ہے, کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی. ہاں, تو اس کی گفتگو میں بصیرت, اس کی بات میں حکمت, اس کے مشورے میں حکمت, اس کے فیصلوں میں حکمت, اس کے عمل میں حکمت, بصیرت. یہ اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں, اور اس کا ایک بڑا تعلق ہے اپنے بڑوں کا ادب اور احترام, اپنے بڑوں کا ادب اور احترام, جو بھائی سچی بات ہے آج بالکل نایاب ہے. نئی نسل میں تو بالکل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نئی نسل میں تو بالکل ہی نہیں ہے. بچوں کے دل میں اہل علم کی عظمت, ادب, احترام نہیں ہے تو پھر دینداری بھی نہیں ہے. بھول جائیے پھر دینداری, چاہے میرا گھر کا ماحول کتنا بھی دینداری کا ہو, اگر ان کے دلوں میں دین والوں کی عظمت محبت نہیں, بھول جائیے کہ ان کے دلوں زندگی میں دین آئے گا, بھول جائیے. دینداری کا تعلق ادب احترام سے ہے, ادب احترام سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے, لوٹے میں پانی لے کے آئے, مسواک لے کے آئے, مسواک چبتا ہے تہجد کے وقت. فرمایا دعا کریں ہم آپ کے لیے, اتنی خدمت کرتے ہو, جی چاہتا دعا کرنے کا. تو ایسی ایک دن اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ آئے, بچے تھے ابھی تک جوان نہیں ہوئے تھے, ساتھ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے اشارے سے تھوڑا سا پکڑ کے آگے کر لیا, پھر یہ آہستہ آہستہ پھر پیچھے ہو گئے, پھر آپ نے نماز میں نفل نماز دی, پھر آگے کیا, پھر وہ پیچھے ہو گئے. نماز ہو گئی, کہا عبداللہ ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہو رہے, ہم آگے کر رہے تم پیچھے. کہا یا رسول اللہ ادب مانے ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو, ادب مانے ہو, ٹھیک ہے. یہ ادب, یہ جو جملہ ہے نا با ادب با نصیب, یہ سچ ہے. با ادب با نصیب یہ سچ ہے. مسجد کا ادب, قرآن کا ادب, شاعر اسلام کا ادب, بڑوں کا ادب, بزرگوں کا ادب, علماء کا ادب, دین والوں کا ادب, یہ ادب جو ہے نا اس سے دین آتا ہے. ورنہ بھائی دین کی صرف شکل آتی ہے, جسم آتا ہے, روح نہیں آتی. دین کی صرف شکل آتی ہے, بے جان ڈھانچہ آتا ہے, اس کی روح نہیں آتی, اس کی روح نہیں آتی. تو ادب احترام کی برکت سے اللہ رب العزت بصیرت نصیب فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سبھی کو نصیب فرما دے بھائی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار, اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك, اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك, اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.